بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء فقال الله سبحانه وتعالى ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار درود پڑھ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اور درود پڑھ دیں محمد علیہ وسلم سورہ مبارکہ ابراہیم کے جو قرآن کا 14th سورہ ہے اس کی آیت نمبر 24 اور آیت نمبر 26 کو سرنامہ کلام بناتے ہوئے اپنے اسی موضوع کی ابتدا کر رہا ہوں کہ جسے سال گزشتہ آپ کے سامنے عنوان بنا کر پیش کیا گیا یعنی احیاء دین اور معصومین. گزشتہ برس تقریباً ہم نے کسی حد تک اگرچہ یہ کہنا تو بالکل بھی صحیح نہیں ہوگا کہ ہم نے بات کو مکمل کر لیا اس لیے کہ جس شجرہ طیبہ اولاد زہرا محمد و آل محمد کا تذکرہ کہ جو اولاد زہرا اولاد علی خود ابو الائمہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کہ مناقب خوارزمی میں رسول علی کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ علی اگر سارے درخت قلم بن جائیں سارے سمندر سیاہی بن جائیں ساری زمین قرطاس بن جائے سارے جن و انس جمع کرنے بیٹھ جائیں لکھنے بیٹھ جائیں ما احصو فضائلک یا ابو الحسن تو اے علی اے ابو الحسن تیرے فضائل کو ذرا سوچئے تو صحیح کہ کتنا بڑا اور کتنا منظم انتظام ہے مین پاور کا بھی بلکہ جن پاور کا اور اسٹیشنری کے سارے درخت قلم بن جائیں ایک قلم کتنے قلم بنتے ہیں ایک درخت سے اور سارے درخت اور پھر اس کے بعد ایک قلم میں کتنی انک آ جاتی ہے سارے سمندر سیاہی بن رہے ہیں اور پھر اس کے بعد کام مکمل ہونا چاہیے لیکن باب فضائل اہل بیت وہ ہے کہ ما احصو فضائلک یا ابو الحسن مناقب خوارزمی اہل سنت کے عالم ان کی کتاب میں یہ حدیث کہ اے ابو الحسن تیرے مناقب کو، تیری فضائل کو احصا نہیں کیا جا سکتا. دیکھیے یہ نہیں کہا کہ لکھا نہیں جا سکتا، لکھنا تو بہت دور کی بات ہے. وہ جتنے تیرے فضائل ہیں، ابن ابی الحدید معتزلی یہ بھی اہل سنت کے ایک عالم ہے، شرح نہج البلاغہ میں ایک بڑا جملہ عجیب انداز میں، بلکہ میں کہوں گا بڑے وجدانی اور وجد کے انداز میں انہوں نے فرمایا ہے کہ علی کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ دشمنوں نے بھی ان کے فضائل کو چھپایا ہے اور دوستوں نے بھی ان کے فضائل کو چھپایا ہے. دشمنوں نے دشمنی کی بنیاد پر، بغض و عداوت کی بنیاد پر، اور دوستوں اور محبوں نے خوف اور ڈر کی وجہ سے، لیکن اس کے باوجود ان دونوں اطراف سے مسلسل اختفاء، لیکن پھر بھی جتنے فضائل علی کے ہمارے سامنے کسی اور شخصیت کے دکھائی نہیں دیتے ہیں. تو بہرحال کہنا میں یہ چاہتا تھا کہ معصومین کی زندگی کے بارے میں یہ لفظ کہہ دینا کہ ہم نے بات مکمل کر لی، اس کا مطلب یہ ہے کہ خود بات ہی مکمل نہیں ہوئی. لہذا یہ ضرور کہوں گا کہ جتنا ہو سکا، جتنی استطاعت تھی، جتنی دامن وقت میں گنجائش تھی، اپنے اور آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام کے حالات زندگی کو بیان کر دیا گیا تھا. اور اب انشاءاللہ کوشش یہ ہے کہ امام ہفتم سے لے کر اور پھر جہاں تک خداوند عالم نے مجھے توفیق دی، دوسرے آئمہ علیہم السلام کا، ان کی زندگی کا بیان کیا جائے گا. اور دیکھیے یہ بات یاد رکھیے، ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ یہ تاریخ اور اس کے موضوعات کیا ضرورت ہے بیان کرنے کی. دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ کسی اور کو ضرورت ہو یا نہ ہو، لیکن یہ تمام لیجسلیشنز کے اندر، تمام قوانین کے اندر، دنیا کے یونیورسل لا کی حد تک اس کو اہمیت حاصل ہے. اور یہ کامن بات ہے کہ اگر کسی کا کوئی حق غصب کر لیا جائے تو اس کے ورثہ کو یہ حق ہے کہ وہ تا قیام قیامت جب تک فیصلہ نہ ہو وہ مقدمہ لڑتے رہیں. تو وہ حق جو فاطمہ زہرا کا فدق کے نام سے چھینا گیا، اس مقدمے کو تو قیامت تک ہم نے لڑنا ہے. لہذا اس اعتبار سے بھی کوئی تاریخ کے بیان کو پسند کرے یا نہ کرے، ہم ایک مقدمہ لڑنے کی حالت میں ہیں. لہذا اس بیان کو ہم جاری رکھیں گے. اور بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمارا حق چھن گیا، سادات کا حق چھن گیا، نہیں. یہ دیکھو کہ جس کا حق چھنا، نقصان صرف اس کو نہیں ہوا، پوری دنیا کو، پورے عالم کو، پوری انسانیت کو اتنا بڑا نقصان ہوا ہے. علی کا جو حق چھنا ہے، ہمارے استاد ارشاد فرماتے ہیں درس خارج میں کہ بڑے بڑے عرفا بھی اس بات کو درک نہیں کر سکتے کہ جو نقصان اسلام نے انسانیت کو پہنچا ہے کہ جس وقت علی کا حق چھنا ہے. بڑے بڑے لوگ بھی اس کا ادراک نہیں کر سکتے. تو بہرحال نقصان صرف ہمارا نہیں ہے، ورنہ یہ کیا ظلم نہیں ہے کہ دنیا اس بات پر تو آنسو بہاتی ہے کہ جس وقت روم فتح ہوا، کس نے فتح کیا اس تاریخ میں نہیں جانا، جس وقت روم فتح ہوا، روم کی لائبریریوں کو جلا دیا گیا، کتاب خانوں کو جلا دیا گیا، علم کا خزانہ جلا دیا گیا. یہ دنیا اسلام پر جہاں بہت سارے اعتراضات کرتی ہے، دیکھیے یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا، اسلام پر ایک زمانے میں اعتراض اٹھا اور ہوا، اور اسلام پر ایک زمانے میں پھر اعتراض اٹھا اور ہو رہا ہے. ایک اعتراض ایک زمانے میں ہوا، اور وہ یہ کہ دیکھیے اسلام تو تلوار سے پھیلا. میں جواب دینے کے موڈ میں نہیں ہوں کہ اس وقت جواب دینے بیٹھ جاؤں کہ نہیں تلوار سے نہیں پھیلا، آپ سب جانتے ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں علیکم السلام کہ یہ جو اعتراض اسلام کے دامن پہ لگانے کی کوشش کی گئی کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا. یہ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے بدر و احد کو دیکھا اور اس کے بعد کہا جی نہیں جی نہیں. کسی مستشرق نے کسی یورپین نے بدر و احد کو دیکھنے کے بعد نہیں کہا کہ اسلام تاریخ اسلام جو ہے تلوار کے زور سے پھیلا. الزام لگا بلیم لگا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا, یہ کب لگا اس کا جواب دینا یہ الگ موضوع ہے جس میں مجھے نہیں جانا, لیکن یہ دھبا یہ الزام یہ بلیم جو اسلام پر لگا کہ یہ اسلام جس کی تم بات کرتے ہو یہ اسلام تو تلوار کے زور سے پھیلا ہے, تو یہ اسی وقت ہوا کہ جب فتوحات علی کے ہاتھ سے چھین کر ریڈی میڈ ہیروز کو دے دی گئیں. کوئی روم کو فتح کر رہا ہے, کوئی شام کو فتح کر رہا ہے, کوئی ایران کو فتح کر رہا ہے, یہ جو فتوحات کی دوڑ لگی ہے آپ دیکھ لیجئے تاریخوں کو اٹھا کے, جس وقت ایران فتح ہوا ہے, جس وقت روم فتح ہوا ہے, جس وقت شام فتح ہوا ہے, احد و بدر کو دیکھ کر خندق و خیبر کو دیکھ کر یہ الزام نہیں لگایا گیا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے. ہاں جب لوگوں نے فتوحات روم کو دیکھا, فتوحات ایران کو دیکھا, فتوحات شام کو دیکھا, تو ایک مرتبہ بلبلا اٹھے کہ یہ اسلام تو تلوار کے زور سے پھیلا ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے جب تک علم جہاد علی کے ہاتھ میں تھا, جب تک علی کے ہاتھ میں تلوار اسلام تھی, علم اسلام تھا, کسی کی جرت نہیں تھی. تاریخ تو یہ کہہ رہی ہے خبردار ان کے مقابلے پہ نہ آنا, ورنہ اگر یہ بد دعا دے دے تو عیسائیت قیامت تک کے لیے مٹ جائے گی. کہیں الزام تلوار کا نہیں لگا, تلوار کا الزام لگا ہی اس وقت جب علم علی کے ہاتھ سے چھین کر کسی ریڈی میڈ ہیرو کے ہاتھ میں دے دیا گیا, کہ اس لیے کہ روم تو ویسے ہی گر رہا ہے, ایران تو ویسے ہی تباہ ہو رہا ہے, جاؤ ان کو. اور پھر جب جنگ ہوتی ہے, دیکھیے آپ نے کبھی سوچا ہے اس بات کو؟ ابھی یہ تو ایک دو سال پہلے کی بات ہے, اسی سال, اس سے پہلے والے سال, اور ہماری تاریخ پاکستان میں تو ہوتا رہا ہے, تاریخ ہندوستان جب سے تقسیم ہوئی ہے, کہ جس وقت کبھی پاکستان میں حالات خراب ہو جاتے ہیں, خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے, ناچارکی پیدا ہو جاتی ہے, تو ہوتا کیا ہے, بھارت اپنی فوج کو الرٹ کر دیتا ہے. بھائی ہونا تو یہ چاہیے نا کہ جس وقت پاکستان کے اندرونی حالات خراب ہوں اس کا مطلب یہ کہ پاکستان کمزور ہو رہا ہے, تو پاکستان کو چاہیے کہ اپنی سرحدوں کو مضبوط کرے, فورس بڑھا دے. نہیں, انڈیا اپنی فورس بڑھا دے گا. انڈیا جو ہے وہ پھر آئی بال ٹو آئی بال جو ہے وہ کانٹیکٹ ہوگا فوجوں کا. اور اسی طریقے سے جب انڈیا میں حالات خراب ہوں, اندرونی حالات بہت زیادہ خراب ہو جائیں, تو انڈیا سے پہلے پاکستان اپنی فوجوں کو ہائی الرٹ کر دیتا ہے. بھائی انڈیا کے حالات خراب ہوئے ہیں تو انڈین فورسز کو چاہیے, انڈین گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنی فوجوں کو اپنی بارڈرز پر لے کر آئے. لیکن نہیں, وہ بعد میں لے کر آئیں گے, پہلے پاکستان لے کر آ جائے گا کہ ان کے حالات خراب ہیں. کیوں؟ پیٹ میں درد ان کے ہو رہا ہے, پریشانی آپ کو ہو رہی ہے. تو یاد رکھیے گا, جواب یہی دیا جاتا ہے کہ اس لیے کہ اب جنگ کا خطرہ بہت ہے. توجہ سے سنیے گا, اب جنگ کا خطرہ بہت ہے اس لیے کہ یہ حکمرانوں کا مزاج ہوتا ہے کہ جب ملک کے اندرونی حالات خراب ہو جائیں تو اندرونی برائیوں سے لوگوں کی کنسنٹریشنز کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے, توجہات کو کسی اور جانب مبذول کرنے کے لیے نئے نئے محاذ کھول دیے جاتے ہیں. میں کچھ کہہ رہا ہوں کہ نئی نئی جنگیں شروع ہو جاتی ہیں, ملک حالات کے خراب, ملک کے خراب ہیں, لیکن فورسز, ایک مرتبہ انڈیا کو ڈر لگ جاتا ہے کہ بھائی پاکستان کے حالات خراب ہیں, اب حملے کا خطرہ زیادہ ہے, اس لیے کہ گورنمنٹ چاہتی ہے
کہ داخلی انتشار سے توجہات کو مبذول کر دیا جائے. اور اسی طریقے سے جب انڈیا کے حالات خراب ہوں گے پاکستانی فوج ہائی الرٹ ہو جائے گی, اس لیے کہ پاکستانی گورنمنٹ بھی حکمران بھی جانتے ہیں کہ حکمرانوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جب داخلی حالات حکومت کے خراب ہو جائیں تو ساتھ والے پڑوس والے ملکوں پر اٹیک کر کے قوموں کو جنگوں میں الجھا کر داخلی بدماشیوں سے. تو اب اتنا تو سمجھ میں آنا چاہیے, یہ ایک دم پہلے تو رسول بھیج رہے ہیں کہ جاؤ چلے جاؤ, یہ زید ابن اسامہ موجود ہے لشکر تیار ہے چلے جاؤ, بس علی میرے پاس ہے کہا کہ نہیں 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 جائیں گے. کیسے ہو سکتا ہے آپ کا انتقال ہو جائے اور ہم مدینے سے باہر ہو, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اور اگر انتقال ہو گیا تو اب رسول کا جنازہ تنہا پڑا ہے. میں جملہ یہی تو کہتا ہوں, یہ مذہب حق شیعہ ہے کہ جس نے امامت کو اصول دین میں رکھا, اور آپ کے بزرگوں کا جو مزاج تھا, بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں توجہ رکھیے گا, یہ مذہب امامیہ ہے کہ جس نے امامت کو, اس لیے کہ امامت اہم ہے, امامت انتہائی اہم ہے, فروع دین سے زیادہ اہم ہے, نماز سے زیادہ اہم ہے, زکات سے زیادہ اہم ہے, حج سے زیادہ اہم ہے, جہاد سے زیادہ اہم ہے, اس لیے کہ اگر امامت کا محور درست رہا تو نماز بھی درست ہو جائے گی, پھر حج بھی درست ہو جائے گا, پھر زکات. لہذا مذہب حق اہل بیت میں, مذہب اثناشریہ میں امامت کو اصول دین میں رکھا اور دوسروں نے امامت کو فروع دین میں رکھا. میں کہتا ہوں اگر امپورٹنس سمجھنی تھی امامت کی تو اپنے بزرگوں ہی کو دیکھ لیا ہوتا. ارے امامت تو اتنا اہم مسئلہ ہے کہ رسول کا جنازہ پڑھا رہے اور میٹنگ ہو رہی ہے کہ ہمارا امام کون ہے, ہمارا خلیفہ کون ہے. تو رسالت سے زیادہ اہم امامت کو ہم نہیں دیتے. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پر. تو یہ جو فتوحات ایران فتح ہو رہا ہے, روم فتح ہو رہا ہے, شام فتح ہو رہا ہے, فوجوں کو, قوم کو, ذہنوں کو بارڈر کے اس پار لگا دو تاکہ بارڈر کے اندر جو کچھ ہو رہا یہ تمام حکمرانوں کا مزاج ہوتا. تو اس زمانے میں, ان حالات میں, اس مسلسل چلتی ہوئی تلوار کو دیکھ کر باقاعدہ یہ الزام لگ گیا کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں جب علم اسلام, جب علم جہاد علی کے ہاتھ سے لے کر کسی اور کے ہاتھ میں دے دیا گیا تو الزام لگا کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے. اور آج جب جہاد کا علم کسی اور نے اٹھا لیا, کل اسلام پر یہ الزام لگا تھا تلوار کے زور پہ پھیلا ہے, اور آج جب جہاد کا علم کسی اور نے اٹھا لیا تو اب الزام لگ رہا ہے اسلام صرف ٹیررزم کا نام ہے. تو جب بھی اہل بیت سے چاہے علم جہاد کو اٹھایا جائے چھینا جائے, چاہے قلم کے جہاد کو چھینا جائے, دونوں موقعوں پر اسلام پر الزام لگا ہے. اس زمانے میں یہ وہ الزام لگا اور اس زمانے میں ٹیررزم کا الزام لگا کہ یہی جہاد ہے تو اسلام جو ہے اور اسلام کے ماننے والے ٹیررسٹ ہیں. درود پڑھ دے محمد والے محمد. احیاء دین میں معصومین کا کردار کس انداز میں ہے, کس انداز میں اہل بیت علیہم السلام نے دین کا احیاء کیا ہے, دین کی کشتی کو سنبھالا, دین کی کشتی کو بڑھایا, دین کی حفاظت کی. یہی میری ان چند تقاریر کا موضوع, اور اسی ضمن کہیں پر سیرت اہل بیت, اسی ضمن کہیں پر انداز تبلیغ اہل بیت, اور اسی ضمن کس انداز میں اور کن حالات میں, تاریخ کے ان کٹھن حالات میں اہل بیت علیہم السلام نے کس طریقے سے اس پیغام کو کہ جو رسول خدا کی جانب سے منتقل ہوا ہے سینہ بسینہ اہل بیت کے درمیان, اس کو بچایا بھی ہے اور اس کو پھیلایا بھی ہے. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. آپ کو یاد ہوگا سال گزشتہ جب میں نے پہلی تقریر کی تھی تو اس موضوع
جو مقدماتی تقریر تھی، جو تمہیدی گفتگو تھی، اس میں میں نے یہ بیان کیا تھا کہ کس کس زمانے میں کس کس امام نے کون کون سی ذمہ داری کو سنبھالا. آج ابتدا میں صرف یہ بیان کرنا کہ دیکھیے ایک بات کہ جسے آج میں بیان کر رہا ہوں، یعنی اس ابتدائی مجلس، ہو سکتا ہے کہ آنے والی مجلسوں میں اور ہو سکتا ہے کہ بالکل اواخر کی مجالس، اسی تاریخی حقیقت کو آپ کے ذہنوں ایک مرتبہ پھر اٹھا کر ایک اور نتیجہ جو آج کے زمانے کے اعتبار سے انتہائی اہم، اسے انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. دیکھیے تاریخ اسلام سمجھی جا ہی نہیں سکتی، تاریخ اہل بیت سمجھی جا ہی نہیں سکتی، تاریخ احیاء دین من جانب اہل بیت سمجھی جا ہی نہیں سکتی جب تک تاریخ منافقت سمجھ میں نہ آ جائے. جب تک تاریخ منافقت سمجھ میں نہیں آئے گی، جب تک انسان کھل کر نہیں سمجھے گا، ہاں کھل کر بیان تو نہیں کر سکتا لیکن کم سے کم کھل کے سمجھنے کی کوشش کریں، تاریخ منافقت جب تک سمجھ میں نہیں آئے گی اس وقت تک نہ تاریخ اسلام سمجھ میں آ سکتی ہے، نہ تاریخ معارف اسلام سمجھ میں آ سکتی ہے، نہ تاریخ مصالح اسلام سمجھ میں آ سکتی ہے، نہ تاریخ شریعت اسلام سمجھ میں آ سکتی ہے، اور نہ ہی اہل بیت علیہ السلام کا کردار سمجھ میں آ سکتا. کبھی آپ نے، میں سوال کروں آپ سے کہ ہم جو کہتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یہ سوال ہے، برا مت مانیے گا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، آقا حسین نے اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی ریب نہیں ہے، لا ریب فی کہ حسین کی شہادت نے اسلام کو زندہ کیا. میرا سوال آپ سے یہ ہے، واقعہ حرہ کربلا سے پہلے ہوا ہے کربلا کے بعد؟ واقعہ حرہ کی جس کی تاریخ مجھے نہیں پڑھنی ہے، یہ کب ہوا؟ کب ہوا؟ کربلا کے بعد ہوا. اور واقعہ حرہ کی تفصیل آپ جانتے ہیں کہ کیا کچھ ہوا، کس طرح مدینے میں خون بہا، اور پھر اس کے بعد بنی امیہ کی حکومت باقی رہی، ختم ہو گئی کربلا کے بعد؟ نہیں، حکومت باقی رہی. اور پھر اس کے بعد کیا خلفہ کا مزاج درست ہو گیا؟ نہیں، ہمیں منصور بھی دکھائی دیتا ہے، ہمیں حجاج ابن یوسف جیسا وہ گورنر بھی دکھائی دیتا ہے، ہمیں ہادی بھی دکھائی دیتا ہے، ہمیں متوکل بھی دکھائی دیتا ہے، ہمیں حتیٰ وہ شخص مروان، وہ مروان کے جسے رسول نے نکال دیا تھا، شہر بدر کر دیا تھا، حضرت ابو بکر نے جس کو کچھ میل اور دور بھیج دیا، حضرت عمر نے جس کو کچھ میل اور دور بھیج دیا، لیکن جب تیسری خلافت آئی تو یہ مشیر مملکت بن گیا. یہ بھی ایک تاریخی سوال ہے نا بھائی، یہی طے ہوا تھا نا، یہی ڈیمانڈ کی گئی تھی کہ سیرت شیخین پر عمل کرنا ہوگا تو خلافت ملے گی. تو سیرت شیخین میں سے ایک بہت واضح سیرت، جو فقط شیخین کی سیرت نہیں ہے، رسول خدا کی سیرت اور سنت تھی کہ مروان کو نکال دیا جائے. اسی لیے حضرت ابو بکر نے مروان کو اور دور بھیج دیا، حضرت عمر نے مروان کو اور دور بھیج دیا، لیکن جب تیسری خلافت آئی تو نہ سنت رسول باقی رہی، نہ سنت شیخین باقی رہی، مروان کو اپنا مشیر بنا لیا گیا، اور یہی مروان آگے چل کر خلیفہ بنا. لیکن یہ خلیفہ کب بنا؟ کربلا کے بعد. واقعہ حرہ کب ہوا؟ کربلا کے بعد. یہ منصور و متوکل، ہادی و مہدی، حجاج ابن یوسف، یہ سب ظالم کب آئے؟ کربلا کے بعد. کیا کربلا کے بعد شرابیں ختم ہو گئیں؟ کیا کربلا کے بعد نمازیں شروع ہو گئیں؟ کیا سوال ہے میرا، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. لیکن جب ہم حکمران اسلام کو دیکھتے ہیں، جب ہم خلیفۃ المسلمین کو دیکھتے ہیں، تو چاہے بنی عباس کے خلفاء ہوں، چاہے بنی امیہ کے خلفاء ہوں، تو یہ سوال ہے جسے سمجھنا ہے، جس پر غور کرنا ہے. میرا موضوع چونکہ یہ نہیں ہے، گزشتہ سال کا موضوع تھا، لیکن صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، بس اتنا سمجھ لیجئے، میں تاریخ بیان نہیں کر رہا، صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. اگر کربلا کی فتح کو سمجھنا ہے تو یاد رکھیے، بس اتنا سمجھ لیجئے گا
اور اس سے اندازہ کر لیجئے گا اور اس سے مطمئن ہو جائیے گا کہ حسین کی فتح کیا تھی. حسین کی فتح کیا تھی؟ حسین کی فتح وہ تھی کہ جس وقت ابو سفیان ہوپ لیس ہو کے نا امید ہو کر جس وقت فتح مکہ ہوئی ہے اور جس وقت اس نے اپنا, اب یہ لفظ میں کہہ رہا ہوں, بینیفٹ میچ کروا لیا. ابو سفیان نے اپنا بینیفٹ میچ کروا لیا تھا, اس لیے کہ اب ہر طرف اسلام کے فتح کے جھنڈے ہیں. اب بنی امیہ کا کوئی چانس ایٹ آل نہیں ہے. لیکن یہ تاریخ ہے, ابو سفیان جو بالکل نا امید ہو چکا تھا کہ اب میں کچھ نہیں کر سکتا, اس لیے کہ اسلام مدینے مکے اور نہیں معلوم کہاں کہاں تک پھیل گیا, ہوپ لیس ہو کے بیٹھ گیا. لیکن اب میں صرف اشارے کر رہا ہوں, لیکن جب اس نے بنی امیہ اور بنی ہاشم, یہ دو بڑے قبیلے ہیں مکے کے, دار الندوہ, وہ جو ہاف سرکل آپ دیکھتے ہیں خانہ کعبہ کے پاس کہ جہاں پر نشست لگا کرتی تھی کہ جس میں سارے بڑے بڑے قبائل کو بلایا جاتا تھا جب کوئی پرابلم پیش آ جائے, چاہے کوئی اکنامیکل پرابلم پیش آ جائے, چاہے کوئی پولیٹیکل پرابلم پیش آ جائے, چاہے کوئی حج کی نظامت اور نظارت کا مسئلہ ہو, ان تمام ایشوز پر جو میٹنگز کال کی جاتی تھی, تو دار الندوہ جو خانہ کعبہ کے پاس ہاف سرکل بنا ہوا, یہ وہ مقام کہ جہاں پر بڑے بڑے قبیلے والے, کوئی چھوٹے موٹے قبیلے کو نہیں پوچھا جاتا تھا. ہاں, یہ بھی ایک پورا پورا اسٹیٹس سمبل تھا, جس طرح سے ہمارے بعض کلبوں میں جانا بھی اسٹیٹس سمبل بن چکا ہے. ہمارے پاس وہ ڈائنس کلب کا جو کارڈ ہے اسٹیٹس سمبل بن چکا ہے, ہمارے پاس فلاں کلب میں جانے کا کارڈ ہے اسٹیٹس سمبل بن چکا ہے. اس کا مطلب ہے وی آئی پی جینٹری ہے, اس کا مطلب ہے بینک بیلنس کروڑوں کی حد تک تو ہے. تو اسی طریقہ جو زمانے میں دار الندوہ کہ جو خانہ کعبہ کے پاس بیٹھنے کی جگہ بنائی گئی تھی اور جس میں جب کوئی پرابلم آتا تھا, کوئی ایشو اٹھتا تھا, تو اس کو سالو کرنے کے لیے جو میٹنگ بلائی جاتی تھی, اب اس میٹنگ میں جن قبائل کے سرداروں کو بلایا جاتا تھا تو باقاعدہ ان کے لیے یہ امتیاز ہوا کرتا تھا, یہ ایک آنر ہوا کرتا تھا, یہ ایک پرائیڈ ہوا کرتی تھی, یہ ایک فخر و مباحات کی وجہ ہوا کرتی تھی کہ ہمیں دار الندوہ کی میٹنگ میں بلایا گیا. اب کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی فرض کیجیے اولمپک کی دوڑ میں کسی نمبر پہ بھی نہیں پہنچا, لیکن وہ یہ تو کہتا پھرے گا نا ساری زندگی اتنا اعزاز ملا کہ میں نامنیٹ ہوا اولمپک کی دوڑ کے لیے, تو میرا کچھ اسٹینڈرڈ ہے. لہذا اس زمانے میں قبائل کا جو اسٹینڈرڈ تھا, اس کے اسٹینڈرڈ کو ناپنے کا ایک پیمانہ یہ بھی تھا کہ یہ دیکھو دار الندوہ میں کن قبیلوں کو بلایا گیا. جن جن قبیلوں کے سرداروں کو بلایا گیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت امپورٹنٹ قبیلے. تو بنی ہاشم وہ ایک قبیلہ تھا کہ دار الندوہ کی ہر میٹنگ میں ان کا ہونا بہت ضروری. بنی امیہ یہ وہ قبیلہ تھا کہ دار الندوہ کی میٹنگ میں ان کا ہونا بہت ضروری, اور اسی طریقے سے مختلف قبائل. لیکن اب سنیے گا, میں اشارہ کر رہا ہوں, پورے جاگ کر میرے جملے کو سنیے گا, تاریخ سمجھ میں آ جائے گی. تو دار الندوہ کی میٹنگز میں بڑے بڑے قبائل کو انوائٹ کیا جاتا ہے, اور جو بالکل ایسے بھنگیوں والے قبائل ہوتے ہیں, ایسے جو بالکل بیکار قسم کے قبائل ہوتے ہیں, ایسے جو بالکل راہ پہ چلنے والے قبائل ہوتے ہیں, ایسے قبائل کے جن کا کوئی نام و نشان نہیں ہے, ایسے قبائل کے جن کی کوئی فرنگ نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے, کوئی سے نہیں ہے, ان کو نہیں پوچھا جاتا تھا. ہم جو فیصلہ کریں گے تم نے ہمارے فیصلے کو ماننا ہوگا. تو اب سنیے اس بات کو, اگر آپ نے سمجھ لیا ہے, جس وقت فتح مکہ ہوئی, ابو سفیان بنی امیہ کا سردار, اور وہ جانتا ہے کہ بنی ہاشم کی جانب حکومت آ گئی ہے, بھائی وہ تو اسی انداز سے دیکھ رہا ہے نا. آج کے بھی بہت سارے مفتی, بہت سارے خطیب, بہت سارے ذاکر, ہمارے والے نہیں, وہ یہی تو کہتے ہیں نا, جب اس ویژن کے ساتھ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو دو خاندانوں کی جنگ تھی. تو اب بنی امیہ کا لیڈر سردار ابو سفیان یہ دیکھ رہا ہے, اس کا ویژن یہ ہے کہ میں سب سے بہترین قبیلے والا, مکے کے بہترین قبائل کے میں سے ایک قبیلہ بنی امیہ کا قبیلہ, میں اس کا سردار ہوں. اور اب بنی ہاشم یہ اقتدار میں آ گئی ہے, نو چانس ایٹ آل, اس لیے کہ بنی ہاشم کے سرداروں اور ستاروں کو دیکھ رہا ہے علی کے ہوتے ہوئے, نو چانس ایٹ آل. لیکن اب سنیے گا, میں نام نہیں لے رہا, لیکن جب اس نے دیکھا ارے ایسے ایسے قبیلے والے حاکم بن رہے ہیں، ایسے ایسے قبیلے والے جن کو کبھی دارالندوہ میں لفٹ تک نہیں کرائی گئی، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے دارالندوہ کی، جن جن قبیلوں کے نام ہیں ان کو دیکھ لیجیے، ایسے قبیلے والے جن کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، ارے اسلام تو اتنا بیچارہ ہو گیا یہ حاکم بن گئے، ہم تو بنی امیہ والے ہیں تو ہمارا حق سب سے زیادہ ہے، اے علی مجھے اشارہ کرو ابھی مدینے کو سپاہیوں سے بھر دوں فوجوں سے بھر دوں، تو علی نے یہی جواب تو دیا تھا، اے ابو سفیان اتنا بتا تجھے اسلام کا خیال کب سے ہو گیا، ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پر، تو جس وقت وہ میٹنگ ہوئی ہے جس وقت علم اقتدار اسلام علی کے ہاتھ سے چھنا ہے اور اس قبیلے میں گیا ہے، اس قبیلے میں گیا ہے تو ابو سفیان جو ہوپ لیس ہو چکا تھا، جو نا امید ہو چکا تھا، اب اسے کوئی چانس نہیں تھا کہ مجھے خلافت نہیں ملے گی، لیکن جب اس نے دیکھا ہے ایسے گرے ہوئے قبیلے والے حاکم بن سکتے ہیں تو آئی ایم فرام بنی امیہ، اور پھر اس کے بعد بنی امیہ نے مداخلت کرنا شروع کی، اور اس کے بعد پھر مروان آیا، پھر وہ تیسری خلافت آئی، اور پھر یہ زمانہ آیا کہ اب ابو سفیان مرنے سے پہلے کہہ رہا ہے، اپنے بیٹوں کو کہہ رہا ہے، اپنے خاندان والوں کو جمع کر کے میٹنگ کر رہا ہے، سنو تمام مورخین نے اس کو لکھا ہے، سنو یہ خلافت اب تمہارے ہاتھ میں آ گئی ہے، اسے ایک گیند کی طرح سمجھنا اور ایک دوسرے کو پاس کرتے رہنا، خبردار بنی امیہ سے اب یہ خلافت باہر نہ جانی چاہیے، لہذا ایک یہ رخ ہے تاریخ منافقت کا کہ منافقوں کو شے دینے والے راستہ دینے والے کون تھے، اور پھر بس دو تین جملے کہہ کے میں اپنی بات کو سمیٹوں گا، تاریخ منافقت بہت ضروری ہے اس کو سمجھنا، اگر اسے نہیں سمجھا آپ کو کربلا کی فتح سمجھ میں نہیں آئے گی، آپ کو حسینیت سمجھ میں نہیں آئے گی، میں کہتا ہوں یزیدیت پہلے سمجھنی ہے حسینیت بعد میں سمجھیے، لا الہ پہلے ہے الا اللہ بعد میں ہے، ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد کا، اسی لیے ہمارے فروع دین میں تولا پہلے نہیں ہے تبرا پہلے ہے، ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد کا، لیکن خبر آئیے نہیں تبرے کا وہ انداز نہیں کہ جو ہمارے جوہلا نے اختیار کر لیا، وہ انداز کہ جو ہمارے جوہلا نے، اب میں جگہوں کا نام نہیں لوں گا ورنہ آپ جانتے ہیں وہ تبرہ پڑھنے والے بھی اپنا کیش اپنا پیمنٹ لے کے چلے جاتے ہیں اور بعد میں گھروں کو آگ لگوا دیتے ہیں، چاہے پنجاب ہو چاہے سندھ ہو چاہے کراچی ہو، آپ نے لعنت ملامت کر دی ممبر سے، یہ طریقہ نہ اہل بیت کا ہے نہ محبان اہل بیت کا ہے، اس لیے کہ اہل بیت نے طریقے سے منع کیا ہے، اہل بیت تو فرماتے ہیں تم ہمارے فضائل کو ہمارے کلمات کو صحیح طرح بیان کر دو، اگر دنیا نہ آئے، اگر دنیا نہ آئے تو تبرہ ہے، لیکن وہ انداز نہیں کہ جو انداز اہل بیت سے ہٹ کر ہے، اور اب تو ماشاءاللہ تبرہ بھی بہت ترقی کر گیا ہے، شیعوں ہی پہ تبرہ، وہ مقصر وہ منکر، اور پھر عام شیعہ بھی نہیں مراجع مجتہدین، تو بہرحال یہ اب ایک الگ ٹاپک ہے جس کو میں نے بیان کرنا ہے، یہ ٹاپک بھی بہت اہم، اور اسی ٹاپک کو سمجھنے کے لیے اس تاریخ منافقت کو سمجھنا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جس آیت کو میں نے پڑھا اس کا ترجمہ تو کر دوں، ایک دور پڑھتے محمد والے محمد والے، سورہ مبارکہ ابراہیم آیت، سورہ کا نمبر بھی کیا ہے 14 شجرہ طیبہ کا تذکرہ بھی سورہ ابراہیم میں جو 14 سورہ ہے، ارشاد ہو رہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الم ترى کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، کیا تم دیکھتے نہیں کہ تمہارے پروردگار نے کلمہ طیبہ یعنی کلمہ حق، کلمہ اسلام، کلمہ حقانیت، اس کی مثال کیسے دی ہے؟ کشجرۃ طیبہ، اس کی مثال کلمہ حق کی مثال، شجرہ طیبہ کی مانند ہے، اور پھر وجہ تشبیہ بیان کی کہ کیوں خداوند عالم نے کلمہ طیبہ کو شجرہ طیبہ سے ملایا، اس لیے کہ اسلحہ ثابت، جو شجرہ طیبہ ہوتا ہے اسلحہ ثابت، اس کی جڑیں ثابت ہوتی ہیں، اس کی جڑیں زمین میں گھسی ہوتی ہیں، اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، وہ فرعہا
فِس سَمَا، اور اس کی شاخیں اپنی تہنائی میں، اپنی گستردگی میں آسمان کی مانند ہوتی ہیں، پھیلی ہوئی ہوتی ہیں. یہ ہے شجر طیبہ، اصلحہ ثابت و فرعہا فی السماء. شجر طیبہ وہ ہے کہ جس کی جڑیں زمین میں ہوتی ہیں، جس کی جڑیں ثابت ہوتی ہیں، جس کی جڑیں مستقر ہوتی ہیں، اور جس کی شاخیں گستردگی میں آسمانوں کو چھو رہی ہوتی ہیں، اس طریقے سے پھیلی ہوئی ہوتی ہیں. اور اس کے بعد دوسری آیت، یعنی 25ویں آیت کو چھوڑ کے 26ویں آیت، درمیان کی آیت کو میں چھوڑ رہا ہوں، کہ خدا بندے عالم فرماتا ہے وہ مثل کلمۃ خبیثہ، اور دیکھو خدا مثال دے رہا ہے ایک اور چیز کی، اور وہ ہے کلمۃ خبیثہ، جو باطل کلمہ ہوتا ہے، جو خلاف اسلام خلاف ایمان کلمہ ہوتا ہے. وہ مثل کلمۃ خبیثہ کا شجرۃ خبیثہ، یہ بھی شجرۃ خبیثہ کی مانند ہوتا ہے. وہاں کلمہ طیبہ شجرۃ طیبہ کی مانند، اور اس کی مثال دے دی، سمجھا دیا، وجہ تشبیہ بتا دی. اس لیے کلمہ طیبہ شجرۃ طیبہ کی مانند ہے، اس لیے کہ شجرۃ طیبہ کی جڑیں ہوتی ہیں، شجرۃ طیبہ کے اندر گستردگی ہوتی ہے. اور کلمہ باطل، کلمہ منافقت، کلمہ خبیثہ شجرۃ خبیثہ کی مانند ہوتا ہے، اس لیے کہ اجتست من فوق الارض، اسے زمین سے اکھاڑ لیا جائے تو بڑی آسانی سے اکھڑ جاتا ہے. مالہا من قرار، اور اس کے پاس کوئی قرار نہیں ہوتا، اس کی کوئی جڑیں نہیں ہوتی، اس کی کوئی بیس نہیں ہوتی. خدا نے صرف جڑ ہی کی بات کی، اس لیے کہ شاخوں کی بات اس وقت ہوتی ہے جب جڑ مضبوط ہو. شاخوں کی بات اس وقت ہوگی نا کہ جب جڑ مضبوط ہو. تو یہ دو شجریں، ایک کلمہ حق اور ایک کلمہ باطل، یہ ہر ہر دور میں چلے، ہر ہر زمانے میں چلے، چاہے انبیاء کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، چاہے اولیاء کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اور اس کے بعد خاتم المرسلین کے بعد یہ شجرۃ طیبہ، اس کے علم بردار، اس کی شاخیں، اس کے ثمرات، اس کی جڑیں، وہ بنی ہیں درِ بتول، وہ بنی ہیں محمد و آل محمد. اور پھر اس کے بعد اب مباہلہ میں رسول نے بتا دیا، مباہلے کا پیغام آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے، کہ جو بھی ان کے مقابلے میں آئے گا، جو بھی اہل بیت کے مقابلے میں آئے گا وہ لعنت کا مستحق ہوگا، اور جو لعنت کا مستحق ہوتا ہے وہ شجرۃ خبیثہ ہوا کرتا ہے. تو اب جو اہل بیت کے مقابل آتا رہا، اللہ کی بھی لعنت ہے، ملائکہ کی بھی لعنت ہے، اور وہ خود بخود شجرۃ خبیثہ کا حصہ بنتا گیا. تو یہ دو شجر ہیں، ایک جانب شجرۃ طیبہ ہے، ایک جانب شجرۃ خبیثہ ہے. شجرۃ خبیثہ میں کسی تاریخ میں نمرود موجود رہا، کسی تاریخ میں فرعون موجود رہا، کسی تاریخ میں شداد موجود رہا، اور اس کے بعد جب تاریخ آگے بڑھتی ہے، کہیں ابو لہب ہے، کہیں ابو جہل ہے، کہیں ابو سفیان ہے، کہیں اور بہت سارے ابو ہیں. اور پھر اس کے بعد تاریخ آگے بڑھتی ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اسی میں بنی امیہ بھی آ جاتی ہے، اسی میں بنی عباس بھی آ جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو استعمار ہیں، اس کے بعد جو دنیا میں ظلم کرنے والے ہیں، وہ سب کے سب اب جب رجت آئے گی تو اس کے پھل بھی ظاہر ہو جائیں گے، اس کے پھل بھی ظاہر ہو جائیں گے. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. ایک مرتبہ اور محمد والے محمد پر درود پڑھ دیں. تو یہ شجرۃ طیبہ، کہ جس کی تاریخ شجرۃ طیبہ کے اس حصے کا بیان میں کر رہا ہوں، کہ جو حصہ 11 ہجری کے بعد سفر کے مہینے کے دوران رسالت کا باب ختم ہوتا ہے، رسول اس دنیا سے جاتے ہیں، اور پھر امامت کا دور شروع ہوتا، اور پھر یہ دور مختلف زمانوں سے ہوتا ہوا، گزشتہ سال کی پہلی تقریر میں وہ میں نے مختلف مراحل آپ کے سامنے بیان کر دی، ان مختلف زمانوں سے ہوتا ہوا 260 ہجری آتی، اور امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کے بعد اسی شجرۃ طیبہ سے تعلق رکھنے والا اس کا ایک پھل، ایک سدا بہار پھل غیبت میں چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد ابھی تک غیبت کا سلسلہ باقی ہے. اور ہماری خدا سے دعا ہے کہ خدا بندہ اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، جلد از جلد تعجیل فرما ظہور امام زمان علیہ السلام.
تو مختلف انداز میں، مختلف طریقوں پر، مختلف روشوں پر یہ سفر، یہ جنگ، یہ مقابلہ، یہ کشمکش شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ کے درمیان جاری رہی. تو احیاء دین یعنی اہل بیت علیہم السلام نے کہ جن کی امامت سن 11 ہجری کے بعد شروع ہوئی، ورنہ یاد رکھیے علی علیہ السلام کا علم 11 ہجری کے بعد شروع نہیں ہوا، علم علی پہلے بھی تھا لیکن یہ حد ادب علی تھا. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیے، علی نے کبھی بھی رسول کے سامنے خطبہ بیان نہیں کیا، رسول کی موجودگی میں یہ طاس ادب تھا علی کا کہ جب رسول موجود ہیں ہم کبھی بھی خطبہ نہیں پڑھیں گے. اور جس وقت رسول کا انتقال ہوتا ہے اس کے بعد مولا کائنات علیہ السلام کے خطبہ پر خطبے آ رہے ہیں. اور وہ میں جملہ مکمل کر دوں کہ دنیا یہ کہتی ہے کہ واقعی روم کی لائبریریز جلا دی، کتاب خانوں کو آگ لگا دی، دیکھیے کتنا علم ضائع ہو گیا. میں کہوں گا دنیا کو یہ خاموش کتابیں جل جانے پر افسوس تو ہوتا ہے لیکن علم کا وہ بہتا ہوا سمندر علی ابن ابی طالب گھر کے اندر محفوظ کر دیا جائے، وہ خاموش کر دیا جائے، وہ علم کا سمندر گھر کے اندر محبوس کر دیا جائے، دنیا اس کا رونا نہیں روتی. ورنہ وہ علی جو کہتا ہے کہ میں آسمانوں کے راستوں کو دنیا کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں، وہ علی جو سلونی سلونی کا دعویٰ کرتا ہوا اس دنیا سے چلا گیا. تو بس، اور بعد میں دیکھ بھی سکتے ہیں. اور اسی انداز میں جو انداز میں بیان کر رہا ہوں، کبھی تاریخی کتابوں کا مطالعہ کیجیے گا، بہت سارے راز آپ کے سامنے کھل کے آ جائیں. تاریخ منافقت اسلام کی حد تک میں بات کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس وقت رسول خدا مدینے میں رہے، جس وقت اوس و خزرج کا وہ شخص ابن ابی کہ جس کے بارے میں چانسز تھے کہ وہ ان دونوں قبیلوں کا پرنس بن جائے گا، کنگ بن جائے گا، تاج تک تیار کر لیا گیا تھا، اس کے لیے تاج واج بھی تیار کر لیا گیا تھا اور اس کو یہ تاج پہنانے کی رسم بھی شروع ہونے والی تھی کہ ایک مرتبہ اسلام فتح یاب ہو گیا. اور اب چاہے وہ اوس و خزرج ہو، چاہے وہ کوئی اور قبیلہ، سب کے سردار میرے اور آپ کے سرکار خاتم المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو تاریخ میں لکھا یہ جاتا ہے کہ یہ ابن ابی جب اس نے دیکھا کہ میری حکومت اس شخص کی وجہ سے، یعنی معاذ اللہ رسول کی وجہ سے ختم ہو رہی، تو اب اس نے رسول کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دیں. اور پھر اس زمانے سے اسلام میں منافقت کی ابتدا ہوئی. یہ غلط ہے، میں صرف یہ بیان کرنا چاہتا ہوں، فیکٹس اینڈ فیگر اس وقت بیان کرنے کا موقع نہیں. نہیں، اسلام میں تاریخ منافقت مدینے سے شروع نہیں ہوئی ہے. جس وقت ہجرت ہو رہی تھی منافقت موجود تھی؟ نہیں. جس وقت اسلام آیا تھا منافقت موجود تھی؟ نہیں. ابھی اسلام آیا بھی نہیں تھا، کچھ لوگ گئے تھے پادریوں کے پاس، ذرا بتاؤ تو صحیح. اور اس نے کہا تھا اگر اس کو مان لو گے تو اس کی حکومت آنے والی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہاتھوں میں سونے اور چاندی کے کنگن پہنے ہوئے ہیں اس کے ماننے والے، اس کی فوجیں. تو بس اس کو سننے کے بعد اب پہلے سے پلان یہ کر لیا تھا، میں بہت خلاصہ کر گیا ہوں، پہلے سے معلوم ہو گیا تھا کہ اچھا ایسا ہونا ہے. تو اب جب پتہ چل گیا کہ یہی وہ شخص ہے کہ آگے چل کر اس کی حکومت آنے والی ہے، یہودی راہبوں نے بھی کہہ دیا، عیسائی پادریوں نے بھی کہہ دیا ہے، منجموں نے بھی کہہ دیا ہے اور دوسرے لوگوں نے بھی کہہ دیا ہے، لہذا جب یقین ہو گیا کہ ان کی حکومت آئے گی، آگے چل کر ان کا سکہ بولے گا، ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ، اور ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ، خوب پیسہ بہاؤ، خوب قربانی کرو، قربانی وہ والی اس حد تک کہ ہماری جان، دیکھیے باڈی لینگویج سمجھیے، تاریخ میں جنگ سے فرار ہو جانے والوں کی باڈی لینگویج کو سمجھیے، ہم پیسہ بھی دیں گے، ہم پورا گھر لٹا دیں گے، ہم آدھا گھر لٹا دیں گے، لیکن جہاں زندگی کی بات آ جائے. اس لیے کہ آگے جال کر ہم نے رزلٹ لینا ہے، ہم نے پھل توڑنے ہیں، ہم ہی نہ رہیں گے تو یہ ساری انویسٹمنٹ بیکار، یہ ساری انویسٹمنٹ بیکار. لہذا اسلام سے پہلے ہی ایک فریم ورک بنایا گیا، مینٹلٹی بنائی گئی، اور پھر اس کے بعد اب وہ تاریخ کا سلسلہ کہ جس کو میں بیان کرنا نہیں چاہتا. تو ایک جانب ایسے افراد جو پہلے سے سوچ کر آئے تھے کہ ہم نے کرنا کیا ہے اقتدار، اور کچھ وہ لوگ کہ جن کا تعلق عیسائیت سے ہے، جن کا تعلق یہودیت سے ہے، ان کے مذہب چھن گئے، ان کی گدیاں چھن گئیں، ان کی پیری فقیری ماری گئی، لہذا یہ راہب بھی دشمنان اسلام اسلام کا لبادہ اوڑھ کر ہم مسلمان ہیں اسلام کی صفوں میں داخل ہو گئے، ایک منافقت کا گروہ اس انداز میں داخل ہو گیا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ خلافت اولا اور ثانیہ میں علی سے جنگوں کے بارے میں تو مشورہ کیا جاتا، لیکن وہ علی جس کے بارے میں رسول یہ کہہ رہے ہیں انا مدینہ العلم و علی بابوہا، میں مدینہ علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو علی صرف جنگوں کا علم نہیں رکھتے تھے. عجیب بات یہ ہے جنگوں کا مشورہ علی سے کیا جا رہا ہے، اور قرآن کی تفسیر کے لیے کابل احبار نام کا وہ نیا نیا یہودی اور عیسائی مسلمان اسے بغل میں بٹھا کے پوچھا جا رہا ہے نوح کی کشتی کیسے بنی تھی. لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ حدیثوں کی کتابوں کے اندر مسلمانوں کی ایک چیپٹر ملتا ہے جسے اسرائیلیات کہا جاتا ہے. یہ اٹھا کے دیکھ لیجیے گا، حدیث کی کتابوں میں ایک پورا چیپٹر ہے جسے کہا جاتا ہے اسرائیلیات. یہ اسرائیلیات کا مطلب کیا ہے؟ اسرائیلیات کا مطلب یہ ہے چونکہ علی کو گھر میں بٹھا دیا گیا تھا، قرآن کا مفسر خاموش ہے، اب مسلمان سوال کرتے پھر رہے ہیں، کبھی ابراہیم کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، کبھی نوح کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، کبھی طوفان کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، کبھی مصر کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، کبھی آدم کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، تو اب ان کو تو علم نہیں تھا علی محبوس ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. لہذا کابل احبار جیسے ان نو مسلموں کو کہ جو یہودی پادری تھے جو عیسائی پادری سے ان سے پوچھا گیا کہ ٹھیک ہے ہمیں تو پتا نہیں، رسول خدا نے بتایا نہیں، بتائیے آپ کی تورات میں کیا تھا، آپ کی انجیل میں کیا تھا؟ اب قرآن کی تفسیر انجیل کے ذریعے سے ہو رہی ہے، تورات کے ذریعے سے ہو رہی ہے، اور جب یہ سب کچھ ہوا تو پھر لوگوں نے وہ تفسیریں بھی دیکھیں کہ معاذ اللہ موسیٰ نہانے کے لیے گئے، پتھر پہ کپڑا رکھا، پتھر کپڑا لے کے بھاگا، موسیٰ معاذ اللہ اس حالت میں جو انتہائی بےہودہ حالت ہے پتھر کے پیچھے پیچھے بھاگتے پھر رہے ہیں. پھر لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ ایک نبی اپنی بیوی کے بال بیچ کر حاکم سے زندگی کی مہلت مانگ رہا ہے. یہ وہ تفاسیر ہے جو اہل بیت کو چھوڑنے کی وجہ سے ان یہودیوں کے ذریعے سے اسرائیلیات کے نام پر تاریخ میں داخل ہوئی، قرآن میں داخل ہوئی، حدیث میں داخل ہوئی. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. تو ایک منافقت کا گروہ وہ جو شروع سے طے کر کے آیا ہے کہ ہم نے ہر قسم کی قربانی دینی ہے، آپ ان کی باڈی لینگویج کو سمجھ دیجئے، ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار، لیکن جہاں پر خون بہنے کی بات آ جائے، جہاں پر گردن کٹنے کی بات آ جائے تو کوئی پہاڑ کی جانب جا رہا ہے. کسی کا کہنا حدیث کی کتابوں میں میں تو اتنا بھاگا کہ مجھے مکہ دکھائی دینے لگا، مجھے مدینہ دکھائی دینے لگا، مجھے فلاں گاؤں دکھائی دینے لگا، میراتھن ریس ہونے لگی. تو بہرحال ایک منافقت کا گروہ وہ تھا جو شروع سے سوچ آیا تھا ہم نے اقتدار پہ قرض و قبضہ کرنا ہے، ان کی باڈی لینگویج کو سمجھنا ہے. دوسرا منافقت کا گروہ ان عیسائی پادریوں کا تھا کہ جنہوں نے سوچ لیا تھا کہ اب اسلام میں ہم باہر سے حملہ نہیں کر سکتے، نہیں اسلام کا لبادہ اوڑھ کے اندر جانا ہوگا، اب حدیثوں کو موڑنا ہوگا، اب قرآن کی تفسیروں کو توڑنا ہوگا. علی علیہ السلام جانتے تھے کہ دنیا قرآن کو تو بدل نہیں سکتی، لیکن تفسیر قرآن کا جو باب کھلنے والا ہے تو اس کے ذریعے سے رسول پر نو بیویاں حلال تھیں، یہ ہزاروں اپنے اوپر حلال کر لیں گے، رسول کی سنت کچھ اور تھی، یہ کچھ اور کرنے والے ہیں. لہذا علی علیہ السلام نے جو قرآن پیش کیا ہے وہ کوئی نیا قرآن نہیں تھا، آیتوں کی تفسیر آیتوں ہی کے درمیان میں لکھی ہوئی تھی. یہ آیت کب نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے، دن کے وقت نازل ہوئی ہے، رات کے وقت نازل ہوئی ہے، اس آیت یہ آیت کس کے لیے عام ہے، کس کے لیے خاص ہے، اس کا ناسخ کیا ہے، ان کا منسوخ کیا ہے، مطلق کیا ہے، مقید کیا ہے، ساری چیزیں اس قرآن کے اندر جو نیا قرآن نہیں تھا. علی نیا قرآن معاذ اللہ نہیں لا رہے تھے، علی تو تاویل اور منمانی تفسیروں کے باب کو بند کرنا چاہتے تھے، اس لیے کہ خود اقبال یہ کہہ کے چلے گئے خود کو بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں. خود کو نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے ہیں، تو قرآن کیسے بدلے گا؟ قرآن نہیں بدلنے والا، اس لیے کہ خداوند عالم نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہو سکتی۔ یہ مذہب حق ہے شیعہ اثنا عشری کا ببانگ دہل اعلام ہے، قرآن کے اندر کوئی تحریف نہیں ہے اور جمع قرآن میں بھی کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ کچھ جملے ہیں جو میں کہتا ہوں آگے بڑھ رہا ہوں۔ تو ایک مرتبہ علی علیہ السلام نے جانتے ہوئے کہ اسی باب سے اسلام کو اور اسلام پر حملہ کیا جائے گا، قرآن کے ذریعے سے حسین کے خون کو حلال کیا جائے گا، قرآن کے ذریعے سے اہل بیت کی عزت کو حلال کیا جائے گا، اہل بیت کے اموال کو لوٹا جائے گا۔ لہذا تاویل و تفسیر کے باب کو بند کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں علی جو حافظ علم رسول ہوں، جو باب علم ہوں، میں تمہیں بتا رہا ہوں، لیکن علی سے جنگوں کے مشورے تو کیے جا رہے ہیں۔ علی سے وہ تو پوچھ لیا کہ جب کوئی جواب دینے والا نہیں ملا، اور جب علی نے کہہ دیا تو کہہ دیا کہ لولا علی، اس وقت علی بہت یاد آئے، لیکن جب تفسیر قرآن کا مسئلہ ہو گیا تو ایک مرتبہ ان لوگوں کی خدمات لی گئیں، ان لوگوں کی سروسز لی گئی جو اتنے عرصے تک مسلمان نہیں تھے، جنہوں نے اس سے پہلے قرآن اٹھا کے نہیں دیکھا تھا۔ تو ایک منافقت کا گروہ یہ، اور تیسرا منافقت کا گروہ زخم خوردہ جن کے ہاتھ سے اقتدار چھنا ہے، ابن ابی ایک مدینے کے اندر اور بنی امیہ دوسری جانے۔ اب بنی امیہ وہ منافق، ان کا اقتدار چھنا ہے، ان کو زخم لگا، لہذا پہلے علی کے پاس آتے ہیں، یا علی سپاہیوں کو بھر دیں، علی نے دور کر دیا، اور پھر اس کے بعد مختلف انداز میں صفوف اسلام کے اندر داخل ہونے والے یہ بنی امیہ اس انداز میں آگے بڑھے۔ میں بہت بہت سمرائز کر رہا ہوں، بہت سمرائز، صرف ایک جملہ تاریخ کا کہ حاکم شام ایک مرتبہ جا رہا ہے اور اس کے کانوں میں آواز آتی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، کہتا ہے کہ میرا اور میرے باپ کا نام مٹ جائے، مجھے اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک اس نام کو ختم نہ کر دو۔ تاریخ کا جملہ، ریفرنسز موجود ہے، حاکم شام اذان کو سن کر کہتا ہے کہ مجھے اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک اسلام کو ختم نہ کرو۔ اور پھر سوچئے تو صحیح، سوچئے تو صحیح، کل تک عالم یہ رسول چلے جائیں، ہم رسول کے کنارے نہ ہو، چاہے رسول کہے کہ جاؤ جاؤ زید کے ساتھ، جاؤ اسامہ بن زید کے ساتھ، نہیں جا رہے، لیکن جس وقت رسول حدیث دے رہے ہیں، ایسی چیز لکھ کے دے دوں کبھی گمراہ نہ ہو گئے، کسی نے کہا کہ رسول معاذ اللہ حضیان بول رہے ہیں، تو جس وقت رسول نے حدیث دینے کی کوشش کی، حسبنا کتاب اللہ، ہمیں کتاب کافی ہے، اور جس وقت یعنی حدیث کو چھوڑ دیا، اب میرے ساتھ رہیے گا میں ختم کر رہا ہوں، جس وقت رسول نے حدیث دینے کی کوشش کی، میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے، حسبنا کتاب اللہ، ہمیں حدیث نہیں چاہیے، ہمیں قرآن کافی ہے، اور جس وقت فتح چھن گیا، زہرہ نے فتح کا مطالبہ کیا، تو اب قرآن کی بات نہیں ہو رہی، رسول کہہ گئے نحنو معاشر الانبیاء لا نورثو، ہم جو انبیاء کا گروہ ہیں ان کا کوئی مال صدقہ ہوتا ہے، میراث نہیں ہوتا، رسول کی کوئی میراث نہیں ہوتی۔ کل رسول حدیث دے رہے تھے، قرآن کو چھوڑ رہے تھے، رسول حدیث دے رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہمیں قرآن چاہیے، اور جب زہرہ قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر کہ داؤد سلیمان سے میراث لے سکتے ہیں، تو میرے بابا کی میراث کیوں نہیں ہو سکتی، تو اب کل تک حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ لگانے والے، جب زہرہ نے قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے اپنے حق کو بیان کیا، قرآن کو چھوڑ دیا، حدیث کو لے لیا، اور پھر جب حدیث کو لینے کے بعد اندازہ ہوا کہ ارے ان حدیثوں میں انا والی من نور واحد ہے، فاطمہ تو بذاتم منی ہے، الحسن والحسین شباب اہل الجنہ ہے، ارے اتنی چیزیں، لاموں کا لامی، دموں کا دمی ہے، سلحوں کا سلحی ہے، تو جب یہ ساری چیزیں ہیں تو باقاعدہ تاریخ میں، اسلام کی تاریخ میں، رسول کے ماننے والے مسلمانوں کی تاریخ میں یہ اعلان کر دیا گیا، خبردار کوئی حدیث نقل نہ کرے، سپاہی بیٹھا دیے گئے، خبردار کوئی حدیث کو نہ لکھے، خبردار کوئی حدیث کو بیان نہ کرے۔ تو اب جب پوچھا گیا کہ آخر کیا وجہ ہے، یہ تاریخ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں چند لفظوں کے اندر، بہت بڑی تاریخ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، کہ جب پوچھا گیا ارے آپ تو صحابی رسول ہیں، رسول ہی کی حدیثوں کو نقل کرنے سے منع کیوں کیا جا رہا ہے، تو جواب یہ دیا گیا ہم اس لیے یہ کام کر رہے ہیں، ہمیں ڈر یہ لگ رہا ہے کہ دیکھیے اگر حدیثیں جمع ہو جائیں گی تو ایک مجموعہ حدیثوں کا آ جائے گا، ایک مجموعہ قرآن کا ہے، ایسا نہ ہو کہ حدیثوں کے مجموعے کی وجہ سے لوگ قرآن سے غافل ہو جائیں، لوگ قرآن سے غافل ہو جائیں، لہذا ہم نہیں چاہتے کہ حدیثوں کا مجموعہ امت کے سامنے آئے۔ میں کہوں گا اگر حدیث کے مجموعے سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں تو ایسے رسول کا رسول ہی کیوں مانا تھا؟ تو دیکھیے تاریخ کن کن ادوار سے گزری ہے، جس وقت رسول نے حدیث دی حدیث کو چھوڑ دیا، قرآن کو لے لیا، جس وقت زہرا نے اپنا فضل قرآن کے ذریعے سے ثابت کیا قرآن کو چھوڑ دیا حدیث کو لے لیا، اور جب حدیث میں انا والی من نور واحد فاطمہ تو بزا تو منی دیکھا تو ایک مرتبہ حدیث کو چھوڑ دیا قرآن کو لے لیا، اور اس کے بعد جب شام کے کارخانوں میں نئی نئی حدیثوں کے اسٹاک جمع ہو گئے تب ہم ہی اہل حدیث مسلمان ہیں۔ ایک درود پڑھتے محمد و آل محمد پر۔ یعنی یہ سوچنے کی بات ہے رسول کے انتقال کے بعد امت یہی فیصلہ نہ کر سکی کہ ہم اہل قرآن ہیں یا اہل حدیث ہیں، یہ ان کے ساتھ رہا، لیکن جنہوں نے انی تارکن فیکم الثقلین کو تھامے رکھا ان میں اور جھگڑے ہوں، کبھی یہ جھگڑا نہیں ہوا ہم اہل حدیث ہیں یا اہل قرآن، ہم قرآن کو بھی تھامنے والے ہیں، ہم حدیث کو بھی تھامنے والے ہیں۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ میں نے بات مکمل نہیں کی، میں بات یہیں پر چھوڑ رہا ہوں، وقت بہت زیادہ ہو گیا، ایک گھنٹے سے زیادہ ہو جائے گا وقت اگر میں نے اپنی بات کو کنٹینیو رکھا، لہذا انشاءاللہ بشرط حیات کل یہیں سے اپنی گفتگو کو کنٹینیو کروں گا۔ تاریخ منافقت یہاں پر پہنچنے کے بعد اب یہ وہ مقام ہے جہاں پر حسینیت مقابل میں آ رہی ہے، سمجھنا ہم نے فتح حسینیت کو، سمجھنا ہے ہم نے کہ حسین کیوں فاتح ہیں، سمجھنا ہے ہم نے کہ اسلام کیسے زندہ ہو گیا باوجود اس کے کہ دیکھتے ہیں بنی عباس ہے، باوجود اس کے کہ واقعی ہرا کو دیکھتے ہیں، باوجود اس کے کہ بنی امیہ کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ سمجھنے کے لیے انشاءاللہ کل خدا نے توفیق دی آپ کی خدمت میں آ کے اس کو بیان کروں گا۔ تو انی تارکن فیکم الثقلین، رسول قدم قدم پر کہہ رہے والے من والا آدھے من آدھا، دیکھو ان سے محبت رکھو، اللہ اللہ فی اہل بیت، میرے اہل بیت ہیں، ان سے محبت رکھنا، یہ فاطمہ ہے، یہ میری جگر کا ٹکڑا ہے، یہ حسن و حسین ہے، میری حدیثیں سمجھ میں نہیں آ رہی میں کاندھوں پر حسین کو بٹھا دوں گا، میری حدیثیں سمجھ نہیں آ رہی دیکھو میں اپنی زبان حسین کو چسوا دوں گا، میری حدیثیں سمجھ میں نہیں آ رہی میں خطبہ روک کے سمجھاؤں گا، میری حدیثیں سمجھ میں نہیں آ رہی میں سجدے کو بڑھا کے سمجھاؤں گا، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، یہ علی ہے، یہ فاطمہ ہے، کبھی مباہلے میں سمجھا رہے ہیں، کبھی حدیث کسا کے ذریعے سے سمجھا رہے ہیں، لیکن واللہ جو امت نے کیا، اور خدا کی قسم یہ چوتھے امام کا شکوہ ہے، یہ چوتھے امام کا فرمان ہے، اور کیا درد ہے اس قول امام علیہ السلام میں۔ امام فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر ہمارے جد رسول خدا امت کو یہ کہہ کے جاتے کہ اے میری امت یہ میرے اہل بیت ہیں ان پر ظلم کرنا ظلم، تب بھی اتنے ظلم نہ کر سکتے تھے جتنے ظلم ہم پر امت نے ابھی ڈھائے۔ وہ رسول جو ہمارے بارے میں محبت کا، مودت کا، ولایت کا حکم دے کے جا رہے ہیں، ایسے ایسے مظالم اس امت نے کھائے ہیں، ذرا سوچئے تو صحیح، یہ میرا چوتھا امام ہے، امام وقت ہے، امام وقت جو شجاع ہوتا ہے، جو بہادر ہوتا ہے، جو بڑا باغیرت ہوتا ہے، وہ امام سوچئے تو صحیح جس وقت شام میں داخل ہوا تھا، شام میں داخل ہونے کے بعد اور بہت سارے جملوں کے بعد ایک جملہ جو میرے چوتھے امام سے نقل کیا گیا ہے وہ یہ بھی ہے، امام اپنے سر کو جھکا کے کہتا ہے کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا، کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا۔ اور یہی وجہ ہے حرم امام حسین میں عالم مکاشفہ کے اندر ایک عالم باعمل امام زمانہ کی زیارت کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ امام زمانہ امام حسین کی زری کے پاس کھڑے ہو کر مولا حسین کی زیارت کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں، اور اس کے درمیان وہ عالم ہمت کر کے ایک موقع پاتا ہے، امام کی خدمت میں پہنچتا ہے اور کہتا ہے مولا مجھے بتائیے یہ جو آپ فرماتے ہیں فل یندب الدم بدلت دمو یہ جو مولا آپ نے فرمایا ہے کہ آپ کربلا والوں ایسے ہو، آپ کی مصیبتیں ایسی ہیں کہ آپ پر آنسو نہیں، ارے آپ پر تو آنکھوں کو خون بہانا چاہیے۔ مولا مجھے بتائیے تو صحیح، وہ کون سی مصیبت ہے جس کے بارے میں آپ نے یہ جملہ کہا ہے؟ مولا کیا وہ والی مصیبت ہے جس وقت علی اکبر کے سینے میں، علی اکبر کے کلیجے میں برچی لگی تھی؟ امام زمانہ فرماتے ہیں، اے میرے چاہنے والے، علی اکبر کی مصیبت بہت بڑی مصیبت ہے، لیکن جس کی میں بات کر رہا ہوں، اگر علی اکبر ہمارے پاس آ جائے تو ہمارے ساتھ بیٹھ کر گریا کرے۔ وہ پوچھتا ہے، وہ عالم پوچھتا ہے، مولا کیا وہ مصیبت جناب قاسم کی مصیبت ہے جس وقت جناب قاسم کا لاشا پامال ہوا تھا؟ اس لیے کہ یہ بھی ملتا ہے مصیبت کے جملوں میں، یہ بھی ملتا ہے کہ قاسم کا لاشا بھی پامال ہوا ہے، حسین کا لاشا بھی پامال ہوا ہے، لیکن دونوں کی پامالی میں فرق یہ ہے، حسین شہید ہونے کے بعد پامال ہوئے اور جس وقت قاسم پامال ہوئے تھے ابھی تک حیات باقی تھی۔ تو مولا کیا یہ قاسم کی شہادت کا مرحلہ تھا جس کے لیے آپ یہ جملہ فرما رہے ہیں؟ امام فرماتے ہیں، نہیں واللہ، قاسم کی شہادت بہت بڑی مصیبت تھی، لیکن قاسم بھی ہمارے پاس آ جائیں تو اپنی مصیبت کو بھول جائیں۔ اس کے بعد تڑپ کے میں نے کہا، مولا مولا جس مصیبت کا آپ بیان کر رہے ہیں، کیا یہ ابو الفضل عباس کے جس وقت بازو کٹے تھے، کیا یہ وہ والی مصیبت ہے؟ امام فرماتے ہیں، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں نا، ابو الفضل عباس نے اپنے پڑھنے والے ذاکروں سے یہی التجا کی ہے، اے میرے مصائب پڑھنے والوں، جب کبھی میری مصیبت پڑھنا یہ ضرور پڑھ دینا کہ جو گھڑ سوار ہوتا ہے جب سواری سے زمین پہ گرتا ہے تو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، تمہارا باپ جس کے دونوں بازو کٹ چکے ہو زمین پہ کیسے گرا ہوگا؟ بس عزادارو، رونے والا پھر تڑپ کے پوچھتا ہے، مولا مولا پھر یہ کہ کیا یہ وہ منظر ہے کہ جس وقت آقا حسین کو ذبح کیا جا رہا تھا؟ اب مولا کی گردن جھک گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر رو کے فرمایا، اگرچہ میرے جد حسین کی مصیبت بہت بڑی مصیبت ہے، اتنی بڑی مصیبت ہے کہ آپ جانتے ہیں نا، طلعہ زینبیہ سے جناب زینب کی اس حدیث کو کہ بہن بتا رہی ہے اپنے بھائی کے بارے میں بتا رہی ہے، میں طلعہ زینبیہ سے اپنے بھیا حسین کو دیکھ رہی تھی، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا، میرا بھائی زلجنا سے زمین پر آ گیا تھا، میرا بھائی چلنا شروع کرتا ہے لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا، چند قدم میرا بھائی حسین چلتا ہے پھر زمین پہ بیٹھ جاتا ہے، اس کے بعد میں دیکھتی ہوں میرا بھیا کھڑا ہوتا ہے، پھر چند قدم چلتا ہے پھر زمین پہ بیٹھ جاتا ہے۔ اب جو میں نے غور سے دیکھا تو مجھے اپنے بھائی کی مصیبت سمجھ میں آ گئی، اس لیے کہ میرا بھیا جب بھی سہارا لے کے چلنے کی کوشش کرتا ہے، گھڑ سواروں کا ایک گروہ آتا ہے، کوئی سر پہ گرگ مارتا ہے، کوئی کمر پہ نیزا مارتا ہے، کوئی لکڑیاں مارتا ہے، بس عزاداروں میرا بھیا گر جاتا ہے۔ تو جب امام زمانہ سے پوچھا نا، امام زمانہ فرماتے ہیں، اے مجھ پر رونے والے، اے کربلا پر رونے والے عالم، میرا جد حسین بڑی مصیبتوں سے اس دنیا سے گیا ہے، پیاسا گیا ہے، لیکن جس مصیبت کا میں بیان کرنا چاہتا ہوں، جس مصیبت کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ مصیبت وہ ہے کہ میرا جد حسین بھی میرے پاس آ جائے تو ایک مرتبہ حسین اپنی مصیبت کو بھول جائے گا، حسین اپنی مصیبت کو بھول جائے گا۔ میں نے کہا، کہا آپ کو حسین کا واسطہ، مجھے بتائیے تو صحیح وہ مصیبت کون سی تھی؟ اب آقا فرماتے ہیں، وہ قیامت کی مصیبت وہ تھی، ارے جب فاطمہ زہرا کی بیٹیاں جن کے سروں کو کبھی سورج نہیں دیکھا، بے مکنا چادر، نام رموں کا مجمع، اوباشوں کا مجمع، کوئی ام کلثوم کو دیکھ، کوئی ام کلثوم کو دیکھ رہا ہے، کوئی زینب کو دیکھ رہا ہے، کوئی زینب کا نام لے رہا ہے، کوئی ام کلثوم کا نام لے رہا ہے۔ میں کہوں گا، مولا اے میرے امام زمانہ، آپ بڑے صابر ہیں، لیکن پھر سوچا برداشت کر سکے، ہائے میرا سید سجاد، شام کا مجمع، دیر داد
الا ولعنت اللہ على قوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا ايا منقلبين ينقلبون يا رب الحسين بحق الحسين ارزقنا معرفة الحسين وزيارة الحسين وشفاعة الحسين واشف صدر الحسين بظهور الحجة القائم عليهم السلام ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ماتم حسين